کی نظر رکھنا شاہ تار پر ہے آن رحمت کی نظر رکھنا کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. صحت کی نعمت اور دولت کی کثرت اکثر معصیت میں مبتلا کر دیتی ہے، لہذا جو حسین و شاندار یا خوب جاندار یا زبردست مالدار یا صاحب اقتدار ہو، اس کو خدا علیم و خبیر عز و جل کی خفیہ تدبیر سے بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے. خبردار، خبردار اے جاندار، خبردار اے شاندار، خبردار اے مالدار، خبردار اے سرمایہ دار، خبردار اے صاحب اقتدار، خبردار اے افسر و عہدے دار، رب عزیز و قدیر عز و جل کی خفیہ تدبیر سے خبردار، خبردار، خبردار. کہیں ایسا نہ ہو کہ ملی ہوئی جانی مالی یا حکومتی نعمتوں کے ذریعے ظلم، تکبر، سرکشی اور طرح طرح کے گناہوں کا سلسلہ بڑھتا رہے اور کسا کسایا خوبصورت بدن اور مال و دھن جہنم کا ایندھن بننے کا سبب بن جائے. اس ضمن میں حدیث نبوی علی صاحبی الصلاۃ والسلام اور آیت قرآن سنیے اور اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے تھرائیے. حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم نور مجسم رسول محتشم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جب تم دیکھو کہ اللہ عز و جل دنیا میں گناہگار بندے کو وہ چیزیں دے رہا ہے جو اسے پسند ہیں تو یہ اس کی طرف سے ڈھیل ہے. اے مالدارو، اے سرمایہ دارو، اے دنیا کے پیچھے خوار در بدر پھرنے والو، ایک بار پھر مسند امام احمد کی حدیث نمبر 17774 کو سنیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، جب تم دیکھو کہ اللہ عز و جل دنیا میں گناہگار بندے کو وہ چیزیں دے رہا ہے جو اسے پسند ہیں تو یہ اس کی طرف سے ڈھیل ہے. پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت کریمہ یعنی پارہ 7 سورۃ الانعام کی آیت نمبر 44 تلاوت فرمائی. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، یہ بھی ترجمہ سب کان کھول کے سنیے. پھر جب انہوں نے بلا دیا جو نصیحتیں ان کو کی گئی تھی، ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب خوش ہوئے اس پر جو انہیں ملا تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا، اب وہ آس ٹوٹے رہ گئے. اس آیت مقدسہ کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان تفسیر نور العرفان میں فرماتے، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ گناہ و معاصی کے باوجود دنیاوی راحتیں ملنا اللہ عز و جل کا غضب اور عذاب بھی ہو سکتا ہے کہ انسان اور زیادہ غافل ہو کر گناہ پر دلیر ہو جاتا ہے. ایک بار پھر اے بے نمازیوں آؤ سنو، اے سود کی لون لے کر فیکٹریوں کی داغ بیل رکھنے والوں سنو، اے امپورٹ ایکسپورٹ میں سود کو دخیل کرنے والوں، رشوت سے مال چھڑانے والوں، بلا ضرورت بلا اجازت شرعی رشوت کا استعمال کرنے والوں، داڑھی منڈانے والوں، نمازیں قضا کرنے والوں، رمضان کے روزے نہ رکھنے والوں، رشوتیں دے کر نقشے پاس کروا کر پلازے کھڑے کرنے والوں، دھوکا دے کر دھوکے سے غلط مٹیریل سے عمارتیں بنانے والوں، لوگوں کی زمینوں پر قبضے کر لینے والوں، ہاریوں کا خون چوسنے والوں، چٹھیاں بھیج کر تاوان طلب کرنے والوں، ڈکیتیاں مارنے والوں، چوریاں کرنے والوں، لوگوں کو دھمکیاں دے کر مال نکلوانے والوں، دھمکی دے کر ٹیلی فون پر پیسوں کا مطالبہ کرنے والوں، دہشت گردیوں کا بازار گرم کرنے والوں، سب کان کھول کر سنو. حکومت کے نشے میں مظلوموں کی آہیں لینے والوں، سب کے سب کان کھول کر سنو کہ اس آیت کریمہ کے تحت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ گناہ و معاصی، معاصی یہ معصیت کی جمع، معصیت معنی نافرمانی، گناہ و معاصی کے باوجود دنیاوی راحتیں ملنا اللہ کا غضب اور عذاب ہے کہ اس سے انسان اور زیادہ غافل ہو کر گناہ پر دلیر ہو جاتا ہے، بلکہ کبھی خیال کرتا ہے کہ گناہ اچھی چیز ہے ورنہ مجھے یہ نعمتیں نہ ملتی. صاحب بولتے ہیں سودی کاروبار کرتے ہیں، سود کے ذریعے مال کماتے ہیں، بولتے ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے، کہ دھول کرم ہے، تجھ پر غضب ہے، قہر نازل ہو رہا ہے کہ تو سود کے ذریعے لون لے کر تو کما رہا ہے، رشوتیں دے کر نقشے پاس کر کے آج تیرا پلازا کھڑا ہو گیا، بلڈنگ بن گئی، تو قرآن خوانی کر رہا ہے، لیکن تو نے یہ سود کے ذریعے یہ عمارت قائم کی ہے، تو نے کتنوں کے حق نہیں مارے اس میں، غریبوں کو دھکے مار کے نکال کر رشوتیں دے کر یہ پلاٹ خالی نہیں کروایا، اب کہتا ہے اللہ کا کرم ہے. یہ تو پتا چلے گا جب دم نکل جائے گا نا، یہ تیرے جتنے بھی خوشامد خور ہیں سب کے سب جب بھاگ جائیں گے نا اور قبر کے گڑے میں داب کر فرار ہو جائیں گے، تب پتا چلے گا کتنے بیسو سو ہوتے اور اللہ کا کرم بولتے کس کو. تو یہ جتنی بھی دولت کی ریل پیل جن لوگوں کے پاس ہے، اگر سودی رقمیں حرام کی کمائی ہے، جھوٹ کی کمائی ہے، رشوت کی کمائی ہے، دھوکے کی کمائی ہے، ملاوٹ کی کمائی ہے، میں لوگوں سے دھوکا دے کر یہ رقمیں جمع کی ہیں اور شریعت کے مطابق اصول سیکھ کر یا اصول کے مطابق شریعت کے مطابق کاروبار نہیں کیا اور حرام کمایا ہے، خدا کی قسم یہ کرم نہیں ہے، یہ کرم نہیں ہے. اس کو کرم کہنا بھی بہت بڑے غضب کو ابھارنے والی بات ہے. تو سنو، کان کھول کر سنو، مفتی صاحب فرما رہے ہیں، ایسا شخص کبھی خیال کرتا ہے کہ گناہ اچھی چیز ہے ورنہ مجھے یہ نعمتیں نہ ملتی، یہ کفر ہے. یعنی گناہ کو گناہ تسلیم کرنا فرض ہے، اس کو جان بوجھ کر اچھا کہنا یا اچھا سمجھنا کفر ہے. کفریہ کلمات کی تفصیلات جاننے کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 692 صفحات پر مشتمل کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب ضرور حاصل کیجئے اور اس کو پڑھ لیجئے. میرے خیال میں ایک صفحہ پڑھیں گے اب رک کر توبہ کریں گے، پھر دو صفحے پڑھیں گے پھر توبہ کریں گے، شاید کلمہ پڑھیں گے کہ وہ میرے تو شاید یہ بھی نکل گیا ہوگا، میں تو شاید یوں بھی بول گیا ہوں گا. یہ کتاب انشاءاللہ آپ کے ایمان کو جلا بخشے گی. اگر اللہ نہ کرے ایمان چلا گیا تھا تو یہ کتاب اس ایمان کے پلٹنے کا ذریعہ بنے گی انشاءاللہ. تو اس کو ضرور حاصل کیجئے مکتبۃ المدینہ سے. مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان مزید فرماتے ہیں، نعمت پر خوش ہونا اگر فخر، تکبر اور شیخی کے طور پر ہو تو برا ہے اور طریقہ کفار ہے، اور اگر شکر کے لیے ہو تو بہتر ہے، طریقہ صالحین ہے، نیک لوگوں کا طریقہ ہے. نعمت پر خوش ہونا اگر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے تو بہتر ہے، لیکن یہ حرام روزی ملنا یہ نعمت نہیں ہے. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، سچی بات یہ ہے کہ دنیا کی ہر آسائش میں آزمائش ہے، قیامت کے دن ان آسائشوں یعنی راحتوں اور کشائشوں یعنی فراخیوں کے متعلق سوال ہونا ہے۔ جس کو دنیا میں جتنی زیادہ نعمتیں اور وسائل حاصل ہوں گے، اس کو آخرت میں اسی قدر مسائل بھی درپیش ہوں گے۔ آج تو دنیا کی ساری آسائشیں ہم اکٹھی کرتے ہیں، جن کو آسائشیں نہیں ہیں وہ آسائشوں والے کو دیکھ کر اپنا دل جلاتا ہے۔ افسوس، صبر کرنے والے ایسا لگتا ہے کہ مزاروں میں چلے گئے۔ اب صبر نہ امیر کو ہے نہ غریب، امیر کو حل من مزید کا نعرہ ہے کہ بس سمیٹتے جاؤ، جتنا ہے سمیٹتے جاؤ، قیامت کے دن حساب دینے کی تیاری ہو نہ ہو سمیٹتے جاؤ بس۔ اور غریب جو ہے، حالانکہ خوش نصیب ہے، غربت اگر صبر کے ساتھ ہو تو خوش نصیب ہی ہے کہ حساب میں بڑی آسانی ہے، لیکن یہ غریب صبر کرے تو نہیں، تو مالداروں کو دیکھ کر کڑتا رہتا، جلتا رہتا ہے، دل جلاتا رہتا ہے کہ میں بھی کاش مالدار ہوتا، یار میرے پاس تو اسکوٹر بھی نہیں ہے، سائیکل ہے، جب دیکھو پنکچر ہو جاتا ہے، اسکوٹر آ جائے، اسکوٹر آتی ہے تو کار آ جائے، کار آتی ہے تو پھر بڑی کمپنیوں کی کاروں کی طرف، بھائی ایسی کار ہونی چاہیے، فلاں کار ہونی چاہیے، وہ کار ہونی چاہیے، یہ کرائے کا مکان ہے تو آنرشپ کا ہونا چاہیے، آنرشپ کا ہے تو بڑا مکان کشادہ چاہیے، تو بلڈنگ چاہیے، تو بڑا وہ بنگلہ چاہیے۔ مطلب یہ کہ ریکوائرمنٹس پوری نہیں ہوتی، نفس کی انگلی پکڑا ہے، اس نے ہاتھ پکڑنا ہے اس کو بس، وہ جس نے نو لفٹ کی وہ کامیاب ہے، لیکن نو لفٹ کرنے والے اب مزاروں میں چلے یا کہیں غاروں میں چھپے ہوں گے، بازاروں میں تو لوٹ مار مچی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ تو بہرحال یہ کہ جتنی آسائشیں زیادہ ہیں، اگر فٹ پاتھ پر بےچارا پڑا مکان نہیں ہے تو مکان والے کو آسائش زیادہ ہے تو اس کا حساب زیادہ اس معاملے میں سخت ہوگا، ظاہر ہے مکان کا، جس کا بنگلہ ہے تو اس کا اس سے زیادہ سخت ہوگا۔ کوئی بغیر پنکھے کے سوتا ہے اس کو آسانی ہے، پنکھے والا تو پنکھے کا حساب، تو اے سی کے بغیر نیند نہیں آتی تو اے سی کا زیادہ حساب ہوگا۔ تو اس طرح بس جائز چیزوں کا بھی حساب ہے قیامت میں۔ ہائے ہائے ہائے، تو جب بروز محشر دنیاوی مال و اسباب کے بارے میں سوالات ہوں گے، مال کے غلط استعمال پر رب ذوالجلال عتاب فرمائے گا، تو غفلت شعار مالدار کے سامنے یہ حقیقت کھل کر آ جائے گی کہ مجھ جیسا دنیا کا امیر آخرت کا فقیر ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ سردار مکہ مکرمہ سلطان مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیادہ مال والے قیامت کے دن کم ثواب والے ہوں گے۔ پھر سننا پسند کرو گے؟ زیادہ مال والے قیامت کے دن کم ثواب والے ہوں گے، زیادہ مال والے قیامت کے دن کم ثواب والے ہوں گے۔ یہ حدیث میں تین بار نہیں ہے، میں نے تین بار پڑھ کے سنایا۔ مزید فرمایا، مگر جسے اللہ عز و جل مال دے اور وہ اسے دائیں بائیں آگے پیچھے دے اور اس میں نیک عمل کرے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث میں نے آپ کو سنائی۔ پارہ 30 سورۃ التکاثر کی آخری آیت میں ارشاد رب اکبر ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ ترجمہ کنز الایمان، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کی پرسش ہوگی۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان نے تفسیر نور العرفان میں اس آیت مبارکہ کے تحت قدر تفصیل کے ساتھ کلام فرمایا ہے، اس میں سے بعض باتیں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میدان حشر یا دوزخ کے کنارے پر تم سے فرشتے یا خود رب تعالی نعمتوں کے متعلق سوال فرمائے گا، اور یہ سوال ہر نعمت کے متعلق ہوگا، جسمانی یا روحانی، ضرورت کی ہو یا عیش و راحت کی، حتیٰ کہ ٹھنڈے پانی، درخت کے سائے، راحت کی نیند کا بھی۔ مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں، بعد موت تین وقت اور تین جگہ حساب ہوگا۔ ہائے، نمبر ایک قبر میں ایمان کا، نمبر دو حشر میں ایمان و اعمال کا، نمبر تین دوزخ کے کنارے نعمتوں کے شکر کا۔ اچھا، نعمت کیا ہے یہ بھی سن لیجئے، فرماتے بغیر استحقاق، یعنی حقداری ہونے کے بغیر جو عطا ہو وہ نعمت ہے. رب کا ہر عطیہ، اس کی طرف سے جو بھی عطا ہوئی وہ نعمت ہے، خواہ جسمانی ہو یا روحانی. اس کی دو قسمیں، نمبر ایک قسمی، نمبر دو وہبی. قسمی یعنی وہ نعمتیں جو ہماری کمائی سے ملیں، جیسے دولت، سلطنت وغیرہ. وہبی یعنی وہ نعمتیں جو محض رب کی عطا سے ہوں، جیسے ہمارے اعضاء، ہاتھ پاؤں، آنکھیں، کان، ناک وغیرہ، ہمارے اعضاء، چاند، سورج وغیرہ. قسمی یعنی اپنی کوششوں سے حاصل کیے ہوئے مال یا ہنر. ایسی نعمت کے متعلق تین سوال ہوں گے، جواب بھی سوچتے جائیے. یہ میں چوٹ لگانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم سوچیں. نمبر ایک، کہاں سے حاصل کی؟ یہ بیگ قسمی ہے، کہاں سے حاصل کیا؟ مانگ کر حاصل کیا کسی سے. اچھا سوال کیا، اگر بلا حاجت ناجائز طریقے پر سوال کیا تو مرے. میں مثال سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں، یہ گھڑی کہاں سے حاصل کی؟ تو یہ خریدی تھی مگر اس کو تھوڑا جھوٹ بولا تھا. کیا جھوٹ بولا تھا؟ اس نے بولا 300 روپے، تو میں نے کہا تھا کہ وہ دکاندار تو 150 میں دے رہا تھا مجھے، تو میں تو سستے کے مارے یہاں آیا ہوں. حالانکہ ایسا نہیں تھا، جھوٹ بولتے ہیں آج کل، عام بولتے ہیں. ارے یار اتنا کہاں، اتنے میں ملتی ہے، عام یہ جھوٹ عام ہے یار. یہ تم 200 روپے بول رہے ہو، 125 روپے میں بکتی ہے. ارے 100 سے کم دام ہے یار، ہم کو پتا ہے. 90 کا دے رہا تھا، میں نہیں دیا، میں نے کہا شاید اور سستی مل جائے گی، تم 200 روپے تو کیا مجھے بدھو سمجھا ہے. نہیں، اس طرح کی چالاکیاں آج کل عام ہے، لوگ جھوٹ بہت بولتے ہیں، خریدار بھی جھوٹ بولتے ہیں، تو تجار بھی جانتے ہیں اس سے زیادہ دام بتاتے ہیں، کم کرائے گا، کرا کرا کے کم کتنا کروائے گا. تو بعض گاہک بہت چالاک ہوتے ہیں، بہت کم کراتے ہیں. کم کرانے میں حرج نہیں ہے، زیادہ دام بتانے میں بھی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ جھوٹ نہ بولے، دھوکہ نہ دے. جیسے تاجر بولتا ہے کہ میں نے اتنے میں خریدا ہے، اور اتنے کی خرید نہیں ہوتی. یہ بھائی آپ کو 150 روپے میں، آپ کے لیے، یہ بھی آپ کے لیے، یہاں بھی جھوٹ ہوتا ہے. آپ کے لیے، یہ اپنے باپ کو نہیں چھوڑتا، آپ کو کیا چھوڑے گا، صرف آپ کے لیے یہ دام. پھر یہ کہ آپ بولو گے یار یہ 150 زیادہ ہے، 90 میں دو گے، بولے گا میری 125 میں خریدے. جھوٹ کیا بولنا تھا آپ سے، 125 میں خریدے، آپ 130 دے دو. آپ بولو گے نہیں مجھے نہیں چاہیے، پھر بلائے گا، اچھا چلو بھاؤ ٹو بھاؤ لے جاؤ، خرید بھاؤ لے جاؤ. آپ بولو گے نہیں مجھے تو 90 میں دیتے ہو تو دے دو، واپس نہیں جانے دینا. گاہک تو بڑی نعمت ہوتی ہے، اور آپ ماشاءاللہ نیک آدمی ہیں، چلو یار آپ 120 دے دو. آخرکار کمی بیشی کر کے جھوٹ بول کے وہ مطلب ٹکا دیتا ہے گاہک کو، 90 میں بھی ٹکا دیتا ہے. پھر یہ آپ کو بھی تجربہ ہوگا کہ بولتے ہیں اتنے کی خرید ہے اور پھر وہ کم میں دے دیتے ہیں. اللہ کرم فرما دے، میرے اس وقت لاکھوں ناظرین سن رہے ہوں گے، آپ بھی سن رہے ہیں، اسلامی بھائی بھی جمع ہیں، تو آپ خود غور کر لیجیے. اگر آپ تاجر ہیں، آپ گاہک ہیں، تو یہ مسئلہ ہے کہ تاجر کو تجارت کے، گاہک کو خریداری کے مسائل سیکھنا فرض ہیں، ضروری مسائل. تو اس طرح کے دونوں فریق جو جھوٹ بولتے ہیں، بکثرت بولتے ہیں، بالکل تکلف نہیں ہے اس میں. جھوٹ بولنا تو کیا جاتا ہے اپنا، معاذ اللہ شیطان ایسا بہکا دیتا ہے کہ کیا خالی یار زبان چلانی ہے نا، مگر یہ پتا چلے گا مرنے کے بعد کہ زبان کس طرح چلائی گئی تھی. تو اس لیے سوال ہوں گے. تو یہ تو گناہوں کے میں نے آپ کو مثالیں دی، تو توبہ کیجئے آج تک جتنے بھی گناہ کیے ہم سب نے، اور بس اب بھلے کم کروائیں لیکن جھوٹ نہ بولا کریں اس میں. خیر، تو وہ تین سوال ہوں گے، کہاں سے حاصل کی، نمبر دو کہاں خرچ کی، نمبر تین ان کا کیا شکریہ ادا کیا. یہاں تو بچ کر نکلنا بہت مشکل، اللہ کی رحمت سے ہی جان کو خلاصی ملے. بکتی بھی پانی پیا، کھانا کھایا، چائے پی، یہ پنکھا چل رہا ہے، ایسی چل رہا ہے تو بتی چل رہی ہے. تو اس طرح یعنی کہ کتنی آسائش ہے، ہم کو نعمتیں ملی ہوئی ہیں، تن کو ڈھکنے کو کپڑا ہے، پیٹ بھرنے کو کھانا ملا. اچھا کیا شکریہ ادا کیا، کیا اللہ تیرا شکر ہے. یہ بھی شکر، الحمدللہ کہنا بھی شکر ادا کرنا ہے، جبکہ شکر کی نیت سے کہے. اور اصل یعنی شکر کی حقیقی مطلب یعنی کہ وہ جو تعریف یہی ہے کہ جس مقصد کے لیے جو ہے نا اسی اللہ کی اطاعت میں اس کو لگا دیں. ہاتھ کا شکر یہ کہ بس وہ اللہ کے لیے ہی اٹھے، اللہ کے لیے چلے، جو کھایا بس اللہ کی عبادت پر اس سے قوت حاصل کرنے کے لیے کھائے. ہم لوگ یہ شوقیہ کھاتے ہیں نا، سب کھانے پھنسانے والے، سب حساب کتاب بہت، کیوں کھایا، کیوں کھایا، تفریحاً کھایا، جی چاہ رہا تھا کھایا. اچھا کم سے کم اس کا نقصان جو یہ ہے، اگر کچھ نقصان نہ بھی ہو نا تو آخرت کی نعمتوں سے یہ لیس ہو جاتا ہے، مائنس ہو جاتا ہے. جتنی بھی دنیا میں آسائشیں ملتی ہیں نا وہ سب آخرت سے کٹوتی ہو کر ملتی. یہاں تک کہ فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ تو فرماتے ہیں کہ آخرت کے 100 حصے کٹوتی ہو کر ایک حصہ دنیا میں ملتا ہے، مگر آخرت کے 100 حصے کم کر دیے جاتے ہیں. ہائے 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 کیا ہوگا. تو ان سوالات کو یاد کر دیجئے. نمبر ایک، کہاں سے حاصل کی کسبی نعمتیں جو اپنے کوشش کر کے جو حاصل کی ہیں، یہ ساری کپڑے لتے، یہ چشمے، تو یہ گھر مکان سب، کھانا پینا، یہ سب ہم اپنی کوشش سے حاصل کرتے ہیں، یہ کسبی نعمت کہلاتی ہے. تین سوالات ہیں، کہاں سے حاصل کی، کہاں خرچ کی، اور ان کا کیا شکریہ ادا کیا. اب وہ بھی اللہ کی عطائی، یعنی بغیر کوشش کے ملی ہوئی، ہاتھ بغیر کوشش کے ملا، آنکھیں بغیر کوشش کے ملی، سورج بغیر طلب کے روز طلوع ہوتا ہے، بہت بڑی نعمت. تو اس طرح کی جو چیزیں بغیر طلب کے ہم کو مل گئیں، وہ بھی اللہ کی عطائی، جو اللہ نے عطا کی ہیں، جو کوشش سے نہیں ملا کرتی. سورج کوشش سے نہیں نکلتا، جو دادا گیریاں کرتے ہیں نا ذرا، وہ بادل کو بھی دھمکی دیتے کہ ہٹ جا ذرا، آنے دے اجالا، لوگ ہنستے، کسی کا بس نہیں چلتا. یہ تو قدرت کی نشانی ہے. سورج ڈوب گیا، سائنس میں طاقت ہے تو آگ کے نکال کے دے، دن کر دے، کبھی بھی نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ قادر مطلق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر شے پر قدرت رکھنے والا. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال یہ کہ وہ بھی اللہ کی عطائی نعمت ہے جس میں ہماری کوشش نہیں ہے. ان میں آخری دو سوال ہوں گے نعمتوں کے متعلق، یہ مفتی صاحب فرما رہے ہیں. انہیں کہاں سے حاصل کی، یہ سوال نہیں ہوگا کہ سورج کہاں سے حاصل کیا، یہ آنکھ کہاں سے حاصل کی، ظاہر ہے یہ ہماری حاصل کی بھی نہیں ہے نا، ہم نے کوشش تو نہیں ملی، تو خود ہی مل گئی ہیں اللہ کی عطا سے. تو ان کے بارے میں دو سوال ہوں گے آخری والے، اور وہ دو سوال کون سے، کہاں خرچ کی، اور ان کا کیا شکریہ ادا کیا. اچھا تفسیر خازن، تفسیر عزیزی، تفسیر روح البیان وغیرہ میں ہے کہ مذکورہ آیت کریمہ میں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تو یہ جو آخر میں عن النعیم سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات والا صفات مراد ہے. ہم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے ان کی اطاعت کی یا نہیں، کیونکہ حضور پرنور شافعِ یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام نعمتوں کی اصل ہیں. آپ کی محبت جس دل کو روشن کر دے اس کے لیے تمام نعمتیں رحمتیں ہیں، اور بد قسمتی سے جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہ ہو اس کے لیے سب نعمتیں زحمتیں ہیں. دولت عثمانی رحمت تھی، دولت ابو جہل زحمت. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حلال مال جمع کرنا بے شک گناہ نہیں، نیز دولت مندی کی وجہ سے کسی مالدار کو گناہگار کہنا روا نہیں. اگر 100% حلال مال کے سبب کوئی مالدار بنا اور اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہوئے اس نے اپنا مال خرچ کیا تو گناہگار کجا، ثواب دارین کا حقدار ہے. لہذا مال کمانا ہی ہے تو صرف اور صرف حلال طریقے پر کمانا چاہیے، مگر صرف بقدر ضرورت کمانے ہی میں عافیت ہے، کیونکہ حلال مال کا حساب ہوگا اور بروز قیامت حساب کی کسی میں تاب نہ ہوگی. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی احیاء العلوم کی تیسری جلد میں نقل کرتے ہیں قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا جس نے حرام مال کمایا اور حرام جگہ پر خرچ کیا. کہا جائے گا اسے جہنم کی طرف لے جاؤ. اور ایک دوسرے شخص کو لایا جائے گا جس نے حلال طریقے سے مال کمایا اور حرام جگہ پر خرچ کیا. کہا جائے گا اسے بھی جہنم میں لے جاؤ. پھر ایک تیسرے شخص کو لایا جائے گا جس نے حرام ذرائع سے مال جمع کر کے حلال جگہ پر خرچ کیا. کہا جائے گا اسے بھی جہنم میں لے جاؤ. پھر چوتھے ایک اور شخص کو لایا جائے گا جس نے حلال ذرائع سے کما کر حلال جگہ پر خرچ کیا. اس سے کہا جائے گا ٹھہر جاؤ, ممکن ہے تم نے طلب مال میں کسی فرض میں کوتاہی کی ہو, وقت پر نماز نہ پڑھی ہو اور اس کے رکوع و سجود اور وضو میں کوئی کوتاہی کی ہو. وہ کہے گا یا اللہ میں نے حلال طریقے پر کمایا اور جائز مقام پر خرچ کیا اور تیرے فرائض میں سے کوئی فرض بھی ضائع نہیں کیا. کہا جائے گا ممکن ہے تو نے اس مال میں تکبر سے کام لیا ہو, سواری یا لباس کے ذریعے دوسروں پر فخر ظاہر کیا ہو. وہ عرض کرے گا اے میرے رب میں نے تکبر بھی نہیں کیا اور فخر کا اظہار بھی نہیں کیا. کہا جائے گا ممکن ہے تو نے کسی کا حق دبایا ہو جس کی ادائیگی کا میں نے حکم دیا ہے کہ اپنے رشتہ داروں, یتیموں, مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو. وہ کہے گا اے میرے رب میں نے ایسا نہیں کیا, میں نے حلال طریقے پر کمایا اور جائز مقام پر خرچ کیا اور تیرے کسی فرض کو ضائع بھی نہیں کیا, تکبر و غرور بھی نہیں کیا اور کسی کا حق بھی ضائع نہیں کیا. تو نے جسے دینے کا حکم دیا میں نے اسے دیا. پھر وہ سب لوگ آ جائیں گے اور اس سے جھگڑا کریں گے, یا اللہ عزوجل تو نے اسے مال عطا کیا اور مالدار بنایا اور اسے حکم دیا کہ وہ ہمیں دے اور ہماری مدد کرے. اب اگر اس نے ان کو دیا ہوگا اور فرائض میں کوتاہی بھی نہیں کی ہوگی, تکبر اور فخر بھی نہیں کیا ہوگا, پھر بھی کہا جائے گا رک جا میں نے تجھے جو بھی نعمت عنایت کی تھی, خواہ وہ کھانا تھا, پانی تھا یا کوئی سی بھی لذت, ان سب کا شکر ادا کر. اسی طرح سوال پر سوال ہوتا رہے گا. یہ روایت نقل کرنے کے بعد سیدنا امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے جو کچھ فرمایا ہے اس کو اپنے انداز میں عرض کرنے کی سعی کرتا ہوں. بھائیو مدنی چینل کے ناظرین بتائیے ان سوالات کے جوابات دینے کے لیے کون تیار ہوگا؟ یہ سوالات اس آدمی سے ہوں گے جس نے حلال طریقے پر کمایا ہوگا, نیز تمام حقوق اور فرائض بھی کما حق ہو مکمل طور پر ادا کیے ہوں گے. جب ایسے شخص سے یہ حساب ہوگا تو ہم جیسے لوگوں کا کیا حال ہوگا جو دنیاوی فتنوں, شبہوں, نفسانی خواہشوں, آرائشوں اور زینتوں میں ڈوبے ہوئے. ان سوالاتی کے خوف کے باعث اللہ کے نیک بندے دنیا اور اس کے مال و متاع سے آلودہ ہونے سے ڈرتے ہیں. وہ فقط ضرورت کے مطابق مختصر سے مال دنیا پر قناعت کرتے ہیں اور اپنے مال سے طرح طرح کے اچھے کام کرتے ہیں. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نیک بندوں کے کثرت مال سے بچنے کی کیفیت بیان کرنے کے بعد عام مسلمانوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہوئے فرماتے ہیں, آپ لوگوں کو ان نیکوں کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. اگر اس بات کو آپ اس لیے تسلیم نہیں کرتے کہ آپ اپنے خیال میں پرہیزگار اور نہایت ہی محتاط ہیں اور صرف حلال مال کماتے ہیں اور کمانے سے مقصود ہی محتاجی اور سوال سے بچنا اور رائے خدا میں خرچ کرنا ہے, اور آپ کا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ میں اپنا حلال مال نہ تو گناہوں میں صرف کرتا ہوں نہ ہی اس سے فضول خرچی کرتا ہوں, نیز مال کی وجہ سے میرا دل اللہ کے پسندیدہ راستے سے بھی نہیں بدلتا اور اللہ عز و جل میرے کسی ظاہر اور پوشیدہ عمل سے ناراض بھی نہیں ہے, اگرچہ ایسا ہونا ناممکن ہے. بالفرض ایسا ہو تب بھی آپ کو چاہیے کہ صرف ضرورت کے مطابق مال پر ہی راضی رہیں اور مالداروں سے علیحدگی اختیار کریں. ان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ان مالداروں کو قیامت میں حساب کے لیے روکا جائے گا تو آپ پہلے ہی قافلے کے ساتھ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے آگے بڑھ جائیں گے اور آپ کو حساب و کتاب اور سوالات کے لیے نہیں روکا جائے گا. دیکھو غریبوں کے مزے کی بات ہو رہی ہے نا, صابر غریب ہاں, گھر کے جو جلتے رہتے ہیں اور کڑتے رہتے ہیں, مالداروں سے حسد کرتے رہتے ہیں, ان کا تو پھر جو ہوگا سو ہوگا. تو سوالات کے لیے ان کو مال کے روکا جائے گا جن کے پاس مال ہوگا، کیونکہ حساب کے بعد نجات ہوگی یا سختی. ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم نبی محتشم شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فقرائے مہاجرین، مالدار مہاجرین سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. ذرا غور تو کریں، مہاجرین یعنی صحابہ کرام کی بات ہے، مہاجرین انصار، تو مہاجرین کی بات ہے کہ جو فقرائے مہاجرین یعنی کہ فقرا صحابہ جو تھے وہ مالدار صحابہ سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے، جبکہ ہر صحابی قطعی جنتی ہے. تو یہ ڈیفینیٹ ہے، یہ طے ہے کہ ہر صحابی مالدار صحابی جو بھی تھا اس کے پاس حلال مال تھا، حرام کا تصور نہیں. تو جب حلال مال کا یہ حال ہے تو حرام مال اس پر تو پہلے ہی چوکڑی لگ جائے گی نا، اس کو تو جہنم میں جھونک دیا جائے گا، اس کے لیے تو سزا سنا دی جائے گی. تو کاش یہ دل کے جذبات ہوں کہ مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے، مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے، مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے، شاہ کوثر کی نظر چاہیے، شاہ کوثر کی نظر چاہیے. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سنگ، خیر جن کو ضرورت ہے ماں باپ کی خدمت کے لیے، بال بچوں کی خدمت کے لیے، ان کے لیے حلال روزی کمانا ضروری ہے، ان کو بھوکا مارنا یہ اس کی اجازت بھی نہیں ہے. مگر جن کو جتنی ضرورت ہے اتنا کمائے، باقی زیادہ مال کمانے سے نا مال کی محبت بڑھے گی، لمبی لمبی امیدیں بڑھیں گی. تو یہ جو منفرد ہے تنہا، اس معاملے میں تنہا ہے کہ اپنی اولاد کے لیے تو جو کچھ دیا لیا رکھا، ان کو عمارت بنا دی، ان کو پلاٹ دلا دیا، ان کو جو بھی ضرورت کی چیزیں تھی دلا دی، اپنے لیے جن کی ضرورت نہیں ہے اس سے زیادہ جمع کرنا، جس کی حاجت نہیں حاجت سے زیادہ جمع کرنا، اس کی پذیرائی نہیں ہے. الحاکم التکاثر حتا زرتم المقابر، یہ قرآن پاک کی آیت ہے. تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا، ہائے مال کر کے چلے جاتے ہیں. سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے دستس کیجئے، موت آ پہنچی کہ مسٹر جان واپس کیجئے. یہ چند حدیثیں میں عرض کرتا ہوں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، دنیا میں یوں رہ گویا تو مسافر، بلکہ رات چلتا ہے راگیر ہے، اور اپنے آپ کو قبر میں سمجھ. صبح کرے تو دل میں یہ خیال نہ لا کہ شام ہوگی، اور شام ہو تو یہ نہ سمجھ کہ صبح ہوگی. ہماری تو لمبی لمبی پلاننگ ہوتی ہے، لیکن واقعی ایک تو شام ہوتی ہے جو صبح جس کی نہیں آتی، موت آ جاتی. ایک اور حدیث پاک پر بڑا غور کریں، بڑا ہم نے مال جمع کیا ہوا ہے، بڑی چیزیں سنبھال سنبھال کر اچھی اچھی چیزیں ہم رکھتے کہ ہمیں کام آئیں گی کام آئیں گی کام آئیں گی. ہاں ہاں ہاں، المعجم الکبیر للطبرانی جلد 25 صفحہ 172 حدیث نمبر 421، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اما تستحیون، اے لوگو کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ حاضری نے عرض کی، یا رسول اللہ کس بات سے؟ فرمایا، جمع کرتے ہو جو نہ کھاؤ گے، اور عمارت بناتے ہو تو جس میں نہ رہو گے، اور وہ آرزویں باندھتے ہو جن تک نہ پہنچو گے، اس سے شرماتے نہیں؟ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک مہینے کے وعدے پر ایک کنیز 100 دینار میں خریدی. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا اسامہ سے تعجب نہیں کرتے جس نے ایک مہینے کے وعدے پر کنیز خریدی؟ بے شک اسامہ کی امید لمبی ہے، قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تو جب آنکھ کھولتا ہوں یہ گمان ہوتا ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے موت آ جائے، اور جب پیالہ منہ تک لے جاتا ہوں کبھی یہ گمان نہیں کرتا کہ اس کے رکھنے تک زندہ رہوں گا، اور جب کوئی لقمہ لیتا ہوں گمان ہوتا ہے کہ اسے حلق سے اتارنے نہ پاؤں گا کہ موت اسے گلے میں روک دے گی، قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان، بے شک جس بات کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے ضرور آنے والی ہے، تم تھکا نہ سکو گے۔ اے میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، یہ سب احساسات اجاگر کرنے کے لیے اور حرام مال سے جان چھڑانے کے لیے اور حلال مال میں بقدر کفایت قناعت کرنے کے لیے، اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کے اجتماعات میں شرکت کریں، اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں کے اجتماعات میں حاضری دیں، اور اسلامی بھائی خوب مدنی قافلوں میں سفر کریں، سب کے سب نیت کر لیں کہ انشاءاللہ جل جلالہ ہر مہینے کم از کم 3 دن مدنی قافلے میں ضرور سفر کریں گے۔
شکر تیرا ہے یا خدا، پیر دیا عطار سا، شکر تیرا ہے یا خدا، پیر دیا عطار سا، جس نے سکھائی سنتیں، جس نے سکھائی سنتیں، پیار دیا سرکار کا، یک درگیر و محکم گیر، یک درگیر و محکم گیر، کہیے یک درگیر و محکم گیر، یک درگیر و دے دے یار مجھ کو وفا، ترنا پیر میرا پیارا پیر میرا، یک درگیر و محکم گیر، یک درگیر و محکم گیر، یک درگیر و محکم گیر۔
آپ کی امی جان کی عدالت کی خبر دی، یا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ کو صحت کاملہ قادر اللہ فی عطا، یا اللہ بیچاری پر رحم کر، یا اللہ ان کی بیماری دور کر دے، یا اللہ ان کو بیمار مدینہ بنا دے، پریشانی دور ہو، ٹینشن دور ہو، یا اللہ ان کا سایہ ان کی آل اولاد پر دراز فرما، سنتوں بھری نیکیوں بھری طویل زندگی عطا فرما، عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، ان کے سارے گھرانے کو شاد و آباد رکھ، ان کی اور ان کے گھرانے کی بھی سلام و آمین۔ جا ہی نبی رضی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
فیضان سنت اور دیگر کتابوں کا درس دیتے ہیں، وہ تو خیر بہت مفید ہی ہے۔ فیضان سنت نے ایک عظیم انقلاب برپا کیا۔ فیضان سنت کا درس مستقل طور سے حاصل کرنے والے کتنے بے شرح باشرح ہو گئے، چہرے پر انہوں نے داڑھیاں سجا لی، نماز کے پابند ہو گئے، شریعت کے پابند ہو گئے، فیضان سنت کی وجہ سے بہت سے لوگ راہ راست پر آ گئے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔